بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجند الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. یہ رسالہ ہے امام ابن ابی زید القیروانی کا، جس کی شرح الشیخ الامام العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظه اللہ نے کیا ہے، اور ہم مقدمے پہ بات کر رہے تھے اور رکے تھے نوے فائدے پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ عبد المحسن حفظه اللہ فائدہ میں لکھتے ہیں، الفائدة التاسعة، ناوہ فائدہ، عقیدۃ الائمۃ الاربعۃ ومن تفقہ بمذاہبہم، چاروں اماموں کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ جنہوں نے ان کے مذاہب سے فقہ حاصل کی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اہل سنت کے اماموں میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ میں سے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ سلف کا عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ جو ہے سلف کا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور ہر اس شخص کا جو ان کے منہج پر چلتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، معروف جو چار امام ہیں ان چاروں کا عقیدہ ایک ہی ہے اجمالی طور پر، اور یہی سلف کا عقیدہ ہے. جو ہم سلف کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، اور جو منشغل ہوئے فقہ سے ان کے بعد ان چار مذاہب کے جو امام ہیں، جو ان کے فقہ سے جنہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ فروع میں سے تو انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور دلیل کو بنیاد بنا کر عمل کیا ہے، اور یہ وصیت تھی ان تمام اماموں کی، اگرچہ فروع مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، تو دلیل سب سے پہلے ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کئی اماموں سے ثابت ہے اور اعلان کیا ہے، کچھ چھپی بات نہیں ہے. اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پر مارنا. یہ وہ وصیتیں ہیں جو امام اپنے شاگردوں کو دے کر گئے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ سب کے لیے دلیل کے اتباع کا حکم ہے، اور اگر امام کا قول دلیل کے خلاف ہو تو اس کو ترک کرنا لازمی ہے. اور یہ وہ ہیں مذاہب کے اتباع کرنے والے جنہوں نے ان اماموں سے عقیدے میں بھی موافقت کی ہے، یعنی مذہبی تعصب نہیں ہے. مذہبی تعصب سے مراد یہ ہے کہ میرے امام کا قول حق ہے اور باقی سارے اقوال باطل ہیں، چاہے میرے امام کے قول کہ کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، بس امام نے کہہ دیا ہے، وہ بڑا امام ہے، وہ فقیہ ہے، مجتہد عالم ہے، اس نے فتویٰ دے دیا ہے، میرے اوپر فرض ہے کہ میں فتوے کی تعمیل کروں، عمل کروں بس. اب اگر کوئی اور امام آتا ہے اور وہ میرے امام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اس امام کی بات کو نہیں مانوں گا اگرچہ اس کے پاس دلیل ہی کیوں نہ ہو. یہ مذہبی تعصب ہے اور اس کی مذمت امام خود کر کے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں چاروں اماموں میں سے اور ان کے علاوہ جتنے بھی امام گزرے اہل سنت کے، کسی نے بھی اپنی بات کی پیروی کرنا اور منعن سے تسلیم کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا ہے، بلکہ بار بار مذمت کرتے رہے. یہاں تک دیکھیں کہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ نے اپنے سب سے قریبی شاگرد قاضی ابو یوسف سے کہا کہ کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو، کیونکہ لکھتے تھے جو بھی بات کرتے وہ لکھ لیتے تھے، میری ہر بات مت لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج میں کوئی بات کروں اور کل پھر اور اجتہادی بات آ جائے اور میرا یعنی فتوا میرا بدل سکتا ہے. تو جن لوگوں نے اماموں کے قول کو لے لیا ہے دلیل کی روشنی میں، امام کا قول ہے اور اس پر دلیل کی روشنی بھی ہے، الحمدللہ. دلیل نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، امام نے فتویٰ دے دیا ہے، لیکن جب بھی دلیل، کبھی بھی دلیل سامنے آ جائے گی اور امام کے قول کی موافقت ہوگی تو الحمدللہ، اگر امام کے قول کی مخالف ہوگی دلیل تو پھر دلیل کی اتباع فرض ہے، امام کے قول کو چھوڑنا پڑے گا. امام کے قول کو جب چھوڑا جائے گا تو امام کے امامت میں یا علم میں یا ان کی قدر و قیمت میں یا حیثیت میں کوئی فرق پڑے گا، کوئی کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مجتہد حاکم اجتہاد کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو امام کا قول بین الاجر والاجرین، امام تو اجر لے ہی جائے گا، یہ دو یا ایک. امام کی اندھی تقلید کرنے والے، دلیل کو چھوڑنے والے، کیا ایک اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ترک دلیل، آپ سمجھتے ہیں آپ دلیل کو چھوڑنا، آپ دلیل کو چھوڑ رہے ہیں اور امام کی اس قول کو لے رہے ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جب پتہ نہیں تھا تو کوئی بات نہیں تھی، اب دلیل سامنے آ گئی ہے، صحیح دلیل ہے، صریح دلیل ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں کیونکہ میرے اوپر امام کے قول کی پیروی اور امام کے قول کو ماننا اور تقلید کرنا واجب ہے، اس لیے میں اس دلیل کو چھوڑ رہا ہوں. یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے، میرے اوپر امام کے قول کی تقلید کرنا واجب ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن مجید دیکھ لیں، صحیح احادیث مجموعہ دیکھ لیں اور جمع السلف دیکھ لیں، آپ کیا ملے گا؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واولی الامر منکم سے مراد کیا ہے؟ تمہارے جو حکمران ہے اور علماء، جب دلیل کی اتباع کی بات کریں، دلیل کی روشنی میں بات کریں، ولی الامر حاکم وقت ہے اور اس کے ساتھ جو علماء موجود ہیں یہ اولیاء الامور ہیں، اور ان کی طاعت بھی کیا الگ سے ہے؟ واطیعوا اولی الامر، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آیت بھی کیا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کا الگ سے نہیں ہے، واطیعوا اللہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، واطیعوا الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، واولی الامر اطاعت کا الگ لفظ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے ماتحت ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے، مطلق اطاعت نہیں ہے. تو عالم کی مطلق اطاعت ہوتی نہیں ہے. تو پہلے قسم کے لوگ جو مذاہب میں موجود ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے امام کے قول کی اتباع کی ہے دلیل کی روشنی میں، اس یقین کے ساتھ کہ دلیل مقدم ہے امام کے قول پر. اگر کسی مسئلے میں بھی دلیل واضح ہو جائے اور امام کے قول کے خلاف ثابت ہو جائے تو ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور دلیل کی اتباع کریں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے موافقت کی ہے اماموں کی عقیدے میں بھی، عقیدہ بھی امام کا عقیدہ ہے اور فقہ بھی امام کے لیے ہے. دوسرے قسم کے لوگ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنہم من یقلدہم فی مسائل الفروع، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تقلید کرتے اماموں کی فروعی مسائل میں، ان میں سے راجح بدلیل معرفت کے بغیر کوئی سعی نہیں کرتے کہ راجح قول کیا ہے، اس میں دلیل کیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اور ان میں سے یہ وہ ہیں جنہوں نے بعض موافقت کرتے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے مذہب اشعری کی پیروی کرتے ہیں. اب اشعری بھی بیچ میں آ گئے ہیں، ابھی چار امام کی بات ہو رہی تھی، اب اشعری کا لفظ بھی آ گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے امام کے قول کو لیا ہے دلیل کی روشنی میں، اور عقیدہ بھی امام والا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کامل حنفی ہیں، مثال کے طور پہ جب میں نے پہلے بتایا رفع التکمیل میں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کامل حنفی وہ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی موافقت کی ہے عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی. جنہوں نے مخالفت کی ہے، ظاہر جب موافقت کی مخالفت والے بھی ہیں نا، یعنی جن کا عقیدہ، جن کا فروع امام ابو حنیفہ کی ہے لیکن عقیدہ کسی اور کا ہے، اب یہ کامل حنفی نہیں ہے. اب ایسے آپ کو مالکی بھی ملیں گے جو کامل مالکی نہیں ہے، ایسے آپ کو شافعی ملیں گے جو کامل شافعی نہیں ہے، اور ایسے آپ کو حنبلی ملیں گے جو کامل حنبلی نہیں ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ امام کا، جس امام کی طرف نسبت ہے، اس امام کی فروع کو تو لے لیا ہے لیکن اصول کو نہیں لیا ہے، اس لیے کامل نہیں ہے. اور یہ دوسرے قسم کے جو کامل نہیں ہیں، ان کی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے دلیل کی جاننے کی ضرورت نہیں حاصل کی، ضرورت نہیں سمجھا، بس امام نے کہہ دیا ہے، اب راجح مرجوح کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، دلیل مل گئے تو ٹھیک ہے. دوسرے وہ جو متعصب ہیں، یہ سب سے خطرناک گروہ ہے جو تعصب کا شکار ہے، کیونکہ دلیل مل بھی جائے، راجح قول واضح بھی ہو جائے تب بھی نہیں مانتے، یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں. یعنی امام صاحب کی مخالفت کی عقیدے میں اور فروع میں بھی ہٹ درمی ہے، امام کے قول، اس قول کو لینا ہے جو دلیل کے مخالف ہے. وہ والله بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جنہوں نے مخالفت کی ہے عقیدے میں ان چار اماموں کی، ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اشاعرہ کی ہے یا ماتوریدیہ کی ہے. وجہ کیا؟ معتزلہ کیوں نہیں؟ معتزلہ بھی تھے، جب معتزلہ کا ہولڈ تھا اس زمانے میں، جو حنفی تھے ان میں سے بعض نے اعتزال کے مذہب کو لے لیا ہے، جبکہ فروع حنفی تھے لیکن اصول جو ہے معتزلہ کے لیے ہیں. پھر کلابیہ کے بعض لوگوں نے اصول لے لیے ہیں اور فروع میں وہی حنفی مالکی رہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب تصوف کا غلبہ ہوتا گیا، اور خصوصی طور پر جب خلافہ عثمانیہ آئی، اور سب سے زیادہ لمبا عرصہ خلافت کا عثمانیہ کا ہے، عثمانی خلافت کا، کیونکہ صوفی تھے تو انہوں نے اس مذہب کو پورے اسلامی جتنے ممالک تھے سب میں عام کر دیا. یعنی جیسا کہ معتزلہ نے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بڑی سختی کی تھی، اور معتزلہ کے مذہب کو زور زبردستی سے لاگو کر دیا، صاحب اقتدار تھے، پاور ان کے پاس کی ان لوگوں نے. اسی طریقے سے اسی راستے کی پیروی کرتے ہوئے خلافت عثمانی کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا اور تصوف کو عام کر دیا. اب تصوف میں دو تین اور مسئلے آ گئے جو پہلے نہیں تھے. ایک شرک، قبر پرستی، مزارات کی تعمیر کرنا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کیا جاتا ہے نا مساجد میں سلف کے زمانے میں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑھ کر ان مزارات کو آباد کیا گیا ہے بدعات سے، نعوذ باللہ. لوگوں کو ہجوم دیکھیں گے آپ، قبر کا طواف دیکھیں گے، اور مختلف عبادات آپ کو نظر آئیں گی، چاہے قربانی ہو، چاہے نظر و نیازی ہو، چاہے صدقات ہوں، خیرات ہو، لنگر چلتے ہیں، اعتکاف ہوتا ہے، دعائیں ہیں، پکار ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں، بلکہ لوگ یعنی توکل بھی جو دل کے عمل وہ بھی وہیں پہ صرف جا کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر آپ ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتا تھا، شرک موجود تھا، محدود تھا، چند لوگوں میں، چند جماعتوں میں، چند گروہوں میں، اعلان اس طریقے سے نہیں تھا. اب یہ دیکھیں جو قبر پرستی شام میں ہوتی ہے، وہی سوڈان میں ہوتی ہے، وہی پاکستان میں ہوتی ہے، وہی مصر میں ہوتی ہے، وہی مزارات ہیں، نام دوسرے ہیں، بزرگ کا نام اور ہوگا، لیکن جو وہاں پہ عمل ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کلچر ڈفرینٹ ہے لوگوں کے، زبانیں مختلف ہیں، لیکن طریقہ ایک ہے، بدعت ایک ہے، شرک ایک جیسا ہے. تو تصوف نے سب سے بڑا خطرناک مسئلہ جو تھا یہ تھا. اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ جو عثمانی حکومت نے کیا ہے، وہ مذہب الاشاعرہ کو لاگو کر دیا ہے قانون میں، یعنی مدارس میں، جامعات میں یہی مذہب پڑھایا جائے گا، مذہب الاشاعرہ. اور فقہ جو ہے پھر جہاں پر جو غالب فقہ تھی، فقہ حنفی تھی، اور اس کو پھر لوگوں نے عام کر دیا ہے. اور جہاں پر کوئی فقہ پہلے سے موجود تھی وہاں پر زور زبردستی نہیں کی ہے تو وہ باقی رہی، جیسے کہ مصر میں شافعی تھا اور سوڈان میں مالکی وغیرہ، تو یہ باقی رہا. لیکن جو بر صغیر ہے اور یہ جو علاقے ہیں سارے، اس میں جو فقہ ہے وہ حنفی، شام میں بھی دیکھیں فقہ حنفی غالب تھی، تو یہی رہا ہے. اب یہ دیکھیں مسجد حرام میں، پتہ ہے چار مسلح تھے، یعنی چار مرتبہ اقامت ہوتی تھی اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی تھی، کیونکہ ہر فقہ کے جو امام ہے الگ تھا، اس کا ٹائمنگ بھی الگ ہوتی تھی. تو چار اقامتیں اور چار نمازیں، یعنی ایک نماز چار دفعہ دہرائی جاتی تھی. کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب وہ ختم کریں گے دوسرا گروہ جائے گا پڑھے گا، وہ ختم کریں پھر تیسری اقامت ہوگی، پھر چوتھی اقامت ہوگی. آپ سوچ سکتے ہیں کیا یہ ہو چکا ہے یہ مسجد الحرام اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں. یعنی ابھی اگر آپ سوچیں اقامت ہوگی ہے اور آپ بیٹھے ہیں، دوسرے امام کے انتظار کر رہے ہیں، کچھ وہاں بیٹھا ہے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، کیا عجیب سا منظر نہیں ہے؟ یعنی جب ہم تصور بھی کرتے ہیں عجیب سا ڈر لگتا ہے یار کہ یہ کیا ہو گیا. یہ یعنی صاحب العذار تو بیٹھے رہتے بھی عذر ہوگا، وہ بھی تو بیٹھ کے نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا. کبھی دیکھے کہ نماز قائم مسجد حرام میں اور لوگ ٹہر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کھا رہے ہیں، کوئی پی رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہے، نماز بھی پڑھا باجماعت، کیوں؟ اس کا امام آئے گا تو پھر پڑھے گا. اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے بہت کمال کا کام کیا. پہلے تو توحید کے پورے سعودی عرب کی مختلف تنازعات تھے، الگ الگ لوگ تھے، بکھرے ہوئے تھے، سب کو جمع کیا توحید اور سنت کی چھتری کے نیچے. دیکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شرک کو مٹا دیا. بقیع میں دیکھیں قبر پرستی تھی، مزارات بقیع میں بھی تھے، مدینہ میں، مکہ کے شہر میں مزارات تھے، سب کو مٹا دیا، سب ختم کر دیا. اور ایک امام مقرر کر لیا. اب ایک امام کے پیچھے ایک اقامت ہوگی اور ایک نماز ہوگی، چار نہیں ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کئی صدیوں سے معاملہ جاری ہو آپ فوراً بدل دیں، کتنا مشکل کام تھا. لیکن جب اللہ کسی طریقے آسانی کرے، دیکھیں آپ عزم کرتے ہیں اللہ کے لیے، اخلاص نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. پھر اب کرنے والے تو بنے. بعض لوگوں نے کہا کہ ناممکنات میں سے کیسے ہو سکتا ہے، کسی نے چھیڑا نہیں. ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو بہادر ہونے کی ضرورت ہے، دل ہونا چاہیے نا، جیسے جگرے والا بندہ. اب جگرے والا بندہ کیا مطلب؟ بڑا جگر ہو، اس کا بیمار ہے کوئی، مطلب بہادر ہے. دیکھیں الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں، الغرض بہت جو کمال کا جو کام کیا ہے، اللہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو پر نور کر دے. توحید الامہ، مصلی واحد ہو گیا ہے، شرک کو مٹا دیا، اتباع سنت. یعنی شیخ محمد رحمہ اللہ کی جو کتابچے ہیں چھوٹے سے، قواعد اربعہ، اصول ثلاثہ، یہ عوام الناس پڑھتے تھے، طلاب علم کی بات نہیں میں کر رہا. میں مجھے ایک بزرگ ملا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، مریض تھا، میں نے چیک اپ کیا اس کا، دیکھا میں نے اسے، تو اسے قواعد اربعہ جو ہے نا یاد تھے. کچھ اس نے پڑھا تو بتا، پتا میں کیا پڑھا، کہا یہ قواعد اربعہ پڑھا ہے. کہتے ہم جب یہاں سے جاتے تھے نا مدینہ، یہ اونٹ وغیرہ جو ہے سامان سواریں اٹھاتے تھے اونٹ پہ، تو کہتے ہم دو کام کرتے تھے، یا قرآن پڑھتے رہتے تھے، حافظ بھی تھا، یا قواعد و اصول ثلاثہ کتاب التوحید ان کو یاد تھی. ہم چلتے چلتے دو چار لوگ جو ہے نا قافلے میں روایت کیسے کرتے تھے، اب لمبا سفر تین تین دن لگ جاتے تھے، تو ہم یہی پڑھتے تھے. میں پڑھتا تھا وہ سنتا تھا، وہ پڑھتا تھا میں سنتا تھا، تو ہم یاد ہو گئے. یعنی یہ وہ عوام الناس، یعنی یہاں پر تبدیلی کیسے آئی؟ لوگوں میں یہاں پر بدعات، یہاں پر شرک تھا، اب تبدیلی علم کی روشنی میں آتی ہے. لوگوں نے علم کے لیے وقت نکالا ہے، کام بھی ہے علم بھی ہے. اور شیخ السلام رحمہ اللہ کی جو یہ چھوٹے کتاب سے قواعد اربع اصول ثلاثہ، اگر شرح نہ بھی کریں آپ، کتنے آسان الفاظ میں ہیں، جس کو عربی آتی ہے سمجھ آ جاتی ہے اسے. یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کوئی اس میں دلائل ہے. چھوٹا سا ایک مسئلہ اس کی دلیل ہے، مسئلہ اس کی دلیل ہے. کتاب التوحید دیکھ لیں آپ، باب باندھا ہے، یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے، کیونکہ اپنی سمجھ ہے. باقی جو بھی لکھا ہے، آپ کو آیت نظر آئے قرآن مجید کی، حدیث یا سلف کا کوئی قول نظر آ جائے گا. ان کا اپنی فہم کہاں ہے، ان کے اپنی رجحانات کہاں ہیں، تبویب میں. صحیح بخاری دیکھ لیں آپ، یہی کچھ ملے گا آپ کو. تو صحیح بخاری کی طرح انہوں نے کتاب التوحید لکھی ہے رحمہ اللہ. تو توحید سنت پر عمل کرنا اس طریقے سے، اس کو عام کر دینا، اور جو فقہی تعصب ہے اس کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس ملک پر، اس ملک کے حکمرانوں پر. اللہ اس میں غفرت فرمائے، جو زندہ اللہ تو ان کی حفاظت فرمائے. پھر شاہ صاحب فرماتے شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ، اور اب چند مثالیں دیکھیں جن علماء نے امام کے عقیدے کو بھی لیا ہے اور فقہ کو بھی لیا ہے، جسے ہم کامل حنفی کہہ رہے ہیں یا کامل مالکی وغیرہ کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں من امثلة من تفقه في المذهب الحنفي وهو عقيدة السلف، ان کی مثال جنہوں نے مذہب حنفی میں فقہ حاصل کی ہے یا فقہ کو لیا ہے، اور ان کا عقیدہ سلف عقیدہ ہے، جیسے کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، صاحب عقیدہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی عقیدہ الطحاویہ جو ہے ان کے جو مصنف ہے ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، پورا نام ابو جعفر الطحاوی الحنفی، اور عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ شارح هذه العقیدہ، جنہوں نے اس عقیدہ یعنی عقیدہ طحاویہ کے شرح کی ہے، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ. اب ان کا ثابت ہے ابن ابی العز الحنفی، یہ بھی حنفی ہیں، انہوں نے فروع ابو حنیفہ کے لیے رحمہ اللہ کے اصول بھی انہیں کے لیے، جو سلف کے اصول. دیکھیں جب اصول کی بات کر رہے ہیں تو اصول صرف امام ابو حنیفہ کے اصول نہیں ہے، یہ سلف کے اصول ہیں، یعنی عقیدہ کے اصول جو ہیں یہ تمام سلف کے ہیں، اور ان میں سے امام ابو حنیفہ بھی ام سلف میں شامل ہیں عمومی طور پر. تو مذہب حنیفی میں جن موافقت امام ابو حنیفہ کی اور سلف کے عقیدے میں اور فقہ امام ابو حنیفہ کے لیے ہے، دو نام آپ کے سامنے ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی اور امام ابن ابی الحنفی رحمہ اللہ. امام مذہب الشافعی کی مثال دیکھیں، فرماتے ہیں مذہب الشافعی میں جس کے عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی، جن کی کتاب مؤلف کتاب عقد السلف واصحاب الحدیث، ابھی ریسنٹلی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اصول میں سلفی ہیں اور فروع میں شافعی ہیں. اور امام الذهبي معروف صاحب كتاب العلو، وابن كثير صاحب التفسير معروف، ابن كثير تفسير ابن كثير كمصنف، یہ تینوں کی مثال کس کی ہے؟ فروع میں شافعی اور اصول میں سلفی ہیں. اچھا، مذهب مالکی میں منهم مذهب المالكي ابن ابي زيد القيرواني، جن کی کتاب ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اور ابو عمر الطلمنکی جو ہیں، یہ بھی اصول میں سلفی اور فروع میں مالکی ہیں. ومنهم ابو بکر بن عمر بن عبد البر صاحب التمهید، معروف کتاب ان کی تمہید، بن عبد البر جو ہیں. یہ تین نام آپ یاد رکھیں جن کے اصول سلفی تھے اور فروع میں مالکی تھے، ابن ابی زید القیروانی، ابو عمر الطلمنکی، اور ابو عمر ابن عبد البر، یہ تین نام ہیں رحمہم اللہ. مذہب حنبلی میں شاہ فرمات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. ودور هازم اب جو نسبه بن شيخ بن عثيمين رحمه الله بن باز رحمه الله شيخ صالح الفوزان انت ما ممكن نسبه امام احمد الحنبلي قطرفه يعني فرعمي حنبلي معروفه اور اصول میں سلفی ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں فروع میں مالکی ہیں شافعی ہیں حنبلی ہیں یاد رکھیں اس اعتبار سے جیسے کہ بعض لوگ شاید سمجھ رہے ہوں کہ اندھی تقلید کرنی ہے میں نے کہا اندھی تقلید والے شروع سے پہلے سے ختم ہو گئے کیونکہ اندھی تقلید کرنے والے کبھی بھی اپنے امام کی قول کی نہیں مانے گو نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے کیونکہ عقیدے کے اصول میں سے اتباع السنہ عقیدے کے جو اصول ہیں الگ سے ایک اصل اتباع السنہ جس سنہ کی اتباع نہیں کرتا تو اس کے اصول ٹھیک نہیں ہے تو سلفی تو اصول ہیں اس لیے انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے اصول میں تو اس سے کیا مراد ہے نسبت پھر کیوں ہے امام کی طرف کیا کسی امام کی طرف نسبت جائز ہے کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ میں حنبلی ہوں میں شافعی ہوں میں مالکی ہوں کیا امت میں تفرقہ نہیں اسے پیدا ہوتا یاد رکھے تفرق امت میں کب پیدا ہوگا جب تعصب ہوگا جب تعصب نہیں ہوگا اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے آپ کا منہج صحیح ہے اور آپ اپنی نسبت کسی جگہ یا کسی امام کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شخص مکی ہے کوئی مدنی ہے کوئی مسئلہ ہے کیا خیال ہے نہیں مسئلہ کیا مسئلہ ہے مکہ میں پیدا ہوا یا مکہ میں جامع سے علم حاصل کیا ہے مدینہ میں پیدا ہوئی مدینہ کے مجلس میں علم حاصل مدنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں فلان عالم مدنی ہے فلان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کیا مسئلہ جب ہمارے اصول ایک جیسے ہیں اور فروع میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی تعصب نہیں ہے اپنی نسبت اس کے بعد کسی عالم کی طرف حنبلی کہنا چاہیں کہ میں اجتہادی مسائل میں فروع مسائل میں ترجیح دوں گا امام احمد بن حنبل کو اسے کیا مراد ہے کہ دلیل سب سے پہلے ہے محمد حنبل نے امام شافعی وغیرہ نے انہوں نے دلیل کی روشنی میں فتویٰ دیا اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہے دلیل نہیں ہے یا دلیل امام کو ملی نہیں ہے یا دلیل امام نے دلیل کی مخالفت کی کسی وجہ سے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رفع الملام میں 10 اسباب بیان کیے ہیں رفع الملام عن ائمۃ الاعلام 10 وجوہات بیان کیے ہیں کہ کب کوئی بھی اہل سنت کا عالم دلیل خصوصی طور پر حدیث کی مخالفت کب کرتا ہے پہلا سوال یہ کہ مخالفت کر سکتا ہے 10 اسباب تو بات کیے ہیں کوئی بھی اہل سنت کا عالم حدیث کی مخالفت کر سکتا ہے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے حدیث ملی نہیں ہے نمبر 2 حدیث مل گئی ہے لیکن صحیح ثابت نہیں ہے نمبر 3 صحیح ثابت ہے لیکن مرجوح ہے نمبر 4 مرجحات میں سے اختلاف ہو گیا ہے یعنی اس کی 10 وجوہات ہیں تقریباً جس کی وجہ سے ایک عالم جو ہے صحیح سچا عالم ہے اہل سنت جماعت کا عالم ہے کوئی بدعت ہی نہیں ہے سلف میں سے بھی ہو سکتا ہے بڑے اماموں میں بھی سے ہو سکتا ہے ان سے کب دلیل کے خلاف کوئی فتویٰ آیا ہے تو اس اعتبار سے اچھی طرح جان لیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نام میں نے بتائے ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہیں جس کی نسبت کسی عالم کی طرف ہے کوئی حنفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی شافعی ہے کوئی حنبلی ہے تو یہ اندھی تقلید اس سے ہرگز مراد نہیں ہے تقلید واجب نہیں سمجھتے اور جو وجوب کی بات کرتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی دلیل اتباع کی کسی ایک شخص کی دلیل کسی ایک شخص کی اتباع کی دلیل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہے اگر دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت ہے جن کے قول کو لیا جا سکتا ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کا ہر قول جو ہے وہ دلیل ہے وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی عالم ہے اس کو قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے تو یہ جو چار امام جن کی بات ہوئی ہے اور ان کے جو متبعین ہیں یہ وہ ہیں جو اندھی تقلید سے پاک ہیں پھر فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ على جميع المعطلہ اسی ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں یہ نام جو انہوں نے پہلے بتائیں یہ اور چند کتابوں کے نام بھی بیچ میں آئے ہیں وہ بھی نوٹ کر آگے بھی آئیں گے یہ بہت اہم کتابیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے اور منہج سے ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ صواعق المرسلہ کتاب کا نام ہے الأجهمية والمعطلة اور جو مختصر ابن الموصل مختصر لکھی ہے اور 42 طریقے بیان کیے ہیں اس کے جس نے یہ کہا کہ استواء استلاء ہے کہ قبضہ کرنا ہے. استواء کا معنی عرش پر, استواء کا مطلب ہے استلاء, اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ کے قابض ہوا ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے جو مالکی ہیں, تعلق مذہب مالکی سے ہے, وہ منہج السلف پر قائم تھے. جس نے بدو سفر نمبر 132 سے 136 تک 132 ٹو 136 میں فرماتے ہیں الوجہ الثانی عشر, 12واں وجہ جو ہے یہ جواب ہے کہ استواء استلاء نہیں ہے, استواء کا معنی استلاء قابض ہونا نہیں ہے. تو کئی وجوہات 12ویں وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے. فرماتے ہیں اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی حقیقتا لا مجازن. اجماع کون ڈر رہے ہیں کہ نہیں, اجماع یہاں پر یعنی میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ 11 اجماع ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلندیوں پر 11, ایک نہیں. اجماع تو ایک ہی کافی ہے نا, یعنی 11 مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں اجماع نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ہر جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. صفۃ العلو قرآن کی دلیل ہی کافی ہے, سنت کی دلیل ہی کافی ہے, ایک اجماع ہی کافی ہے. اب 11 اجماع تب بھی بعض لوگ نہیں مانتے, سبحان اللہ. اب اس کتاب اجماع نوٹ کر لیں آپ, اجماع منعقد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی حقیقت لا مجازن. اور ابو عمر طلمنکی جو مالکی کے گزرا ہے بھی نام پہلے, جو مالکوں کے امام ہے, اور ابو عمر بن عبد البر کے شیخ ہیں, ان کی بہت بڑی کتاب ہے الاصول الى معرفة الاصول, کتاب میں لکھتے ہیں, اس انڈر لائن کریں کتابوں کے نام کو. انہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو, صحابہ تابعین اتباع تابعین کے اقوال کو نقل کیا ہے, اور امام مالک کو اور امام مالک کے جو ساتھی ہیں شاگرد ان کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے, جو مذہب سلف کی حقیقت کو جانتے ہیں. اور اس کتاب میں لکھتے ہیں اجمع اہل السنت علی ان اللہ تعالی علی عرشی علی حقیقت لا علی المجاز. اب دوسری کتاب میں بھی اجماع آ گیا ہے, الاصول المعرفة الاصول ابو عمر طلمنکی جو ہیں یہ بھی اجماع نقل کرتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی عرش پر حقیقتا علی مجاز نہیں. پھر 13ویں وجہ بتاتے ہیں, امام ابو عمر ابن عبد البر کتاب التمہید میں فی شرح حدیث النزول کہ اللہ تعالیٰ رات آخر پہ نازل ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, اسے کہتے ہیں حدیث النزول کہتے ہیں. اس کی شرح کتاب سے جب بات ہوئی اس کتاب التمہید میں تو لکھتے ہیں, اور اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, عرش پر ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, جیسا کہ الجماع نے کہا ہے اور اس کے اقرار کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں اسی کتاب میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرنا جو قرآن اور سنت میں ثابت ہیں اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے اور ان کو حقیقت پر ماننا ہے مجاز پر نہیں, اور ان صفات کی کیفیت نہیں کرتے اور نہ ہی محدود کرتے ہیں کسی خاص صفت کو. جو اہل بدعہ ہیں جہمیہ میں سے, معتزلہ خوارج میں سے, تو یہ تمام انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا, اور کسی بھی صفت کو حقیقت پر نہیں مانتے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے اقرار کیا مشبہ ہے, یعنی تشبیہ سے کام لینے والا ہے, اور ان کے نزدیک جو بھی اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ معبود کی نفی کرنے والا ہے, یعنی عدم ہے, یعنی ذات بغیر صفات کے کیا ہے, عدم ہی ہے. پھر آگے فرماتے ابو عبداللہ القرطبی, معروف جو مصنف تفسیر القرطبی کے, اب مشہور تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں الرحمن علی عرش استوا, فرماتے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے فقہا کا کلام ہے اور متکلمین کے اقوال کو بھی کوٹ کیا ہے, بیان کیا ہے, اور فرمایا ہے آگے کہ سلف الاول جو ہیں وہ جہد کی نفی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کا ذکر کرتے تھے. جہد سمت, اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے تو پھر اسے سمت لازم آتی, جہد ہے. تو نہ تو اس لفظ کی نفی کرتے تھے اور نہ ہی اس کو بیان کرتے تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے اور تفصیل اس سے یعنی تفصیل پوچھتے تھے. جیسے کہ جسم کی بات پہلے گزر چکی ہے, اللہ کا جسم ہے کہ نہیں, اللہ کی جہت ہے کہ نہیں, یہ باتیں جو ہیں نفی فوراً نہیں کی جاتی بلکہ تفصیل, کیونکہ تفصیل کا سوال کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اہل بدعت نے نفی کی ہے. جب جہت کی نفی کی ہے تو اصل مقصد جہت کی نفی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے. تو صفات کی نفی کو جوڑ دیا ہے جسم سے اور جہت سے اور ایسے الفاظ سے جن الفاظ کی دلیل قرآن سنت میں نہیں ہے. انہیں لفظ ایجاد کیے ہیں اہل الکلام میں سے, ہیں نئی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہیں تاکہ لوگ حقیقت میں جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کا انکار کریں, اصل مقصد یہ تھا. تو فرماتے ہیں تو جہت کی نفی بھی نہیں کرتے تھے, ولا ينطقون بذلك, اور نہ ہی اس کو بیان کرتے تھے, بلکہ تمام نے جو بات کہی ہے اس کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور اللہ کے رسولوں نے خبر دی ہے, اور سلف میں سے کسی نے بھی, سلف صالح میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی حقیقتاً, لیکن جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے, جو استواء کی کیفیت وہ مجہول ہے. جیسا کہ امام مالک نے فرمایا استواء معلوم الکیف مجہول. پھر چودھویں جو وجہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں اسی کتاب میں الصواعق المرسلہ میں, امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات ہم کوٹ کر رہے ہیں, فرماتے ہیں جو جہمیہ ہے جب انہوں نے کہا کہ استواء مجاز ہے حقیقت نہیں ہے, تو اہل سنت نے صریحاً مکمل وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے مستوی بذاتی علی عرشہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مستوی عرش پر ہے. اور سب سے زیادہ انہوں نے تصریح کی ہے اس بات کی وہ امام مالکیہ ہیں. امام ابو محمد بن ابی زید تین جگہوں پر مختلف کتابوں میں, وہ سب سے بڑی کتاب رسالہ جس کا مقدم ہم پڑھ رہے ہیں. ابو محمد بن ابی زید کون ہے؟ القیروان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کی مختلف کتابیں ہیں, میں سے ان تمام کتابوں میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر شان ہے, اور ان میں سے یہ کتاب الرسالہ جو ہم جو فقہ کی کتاب ہے, مقدمۃ الرسالہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہی رسالہ ہے, اصل کتاب الرسالہ ہے, یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے. اس کتاب کے مقدمے کا نام مقدمۃ ابن ابی زید القیروانی. تو اس رسالہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے, اور کتاب جامع النوادر اور کتاب الاداب, یہ تین مختلف کتابیں ہیں جن میں انہوں نے مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور پھر فرماتے ہیں, اور اس کی تصریح قاضی عبد الوہاب نے بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ استوى بالذات علی العرش, اور اس طریقے سے طلح منکی جو ہے اور ابوبکر باقلانی جو مالکی تھے پہلے, قاضی عبدالوہاب نے ان کے تعلق سے بات کی ہے, اور اسی تصریح ابو عبداللہ القرطبی نے کتاب شرح اسماء اللہ الحسنی, قرطبی صاحب التفسیر کی دوسری کتاب ہے شرح اسماء اللہ الحسنی, اللہ تعالیٰ کے اسماء شرح جو ہے, اللہ کے اسماء الحسنی کی شرح جو یہ کتاب ہے, ان میں لکھتے ہیں فقال ذکر ابو بکر الحضرمی من قول الطبری, محمد بن جریر جو صاحب التفسیر معروف تفسیر الطبری والے, وابی محمد بن ابی زید یعنی القیروانی جو ہیں, وجماعة من شيوخ الفقه والحديث, ان کی جماعت جو شيوخ الفقه والحديث ان کی کچھ علماء کی جماعت نے بھی یہ بات کہی ہے, وهو ظاهر كتاب في القاضي عبد الوهاب عن القاضي ابو بكر وابي حسن الاشعري, اور قاضي عبد الوهاب عن القاضي ابو بكر نصا یہ بھی بیان کی ہے, وهو انه سبحانه مستوى على عرشه بذاته واطلق في بعض الاماكن فوق خلقه. ان تمام نے جو نام لیے گئے ہیں یہ کہے کہ اللہ تعالی عرش پر بذاته مستوی ہے, اور بعض نے کہا کہ فوق خلق ہی, بعض کتابوں میں بعض علماء کی بعض کتابوں میں ان لوگوں نے جو نقل کیا ہے فوق خلق ہی, لفظ فوق خلق ہی علی عرش ہی وہ فوق خلق ہی, کوئی فرق نہیں ہے مخلوقات کے اوپر عرش کے اوپر, سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے, تو علی عرش ہی مستوی علی عرش ہی اور علی مخلوقات ہی میں کوئی فرق نہیں. تو بعض علماء نے جب فوق کا لفظ بتاتا ہے تو عرش کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں علی العرش, یا بعض علماء نے لکھا ہے فوق خلق ہی, کوئی فرق نہیں ہے جملے میں, صرف الفاظ کا فرق ہے, معنی ایک ہی ہے. بات یہ ہو رہی کہ ذات کا لفظ کہاں سے آیا, کیوں بعض سلف نے کہا اصل قرآن میں کہ الرحمن علی العرش استوا، بات ختم ہے بھائی. جب اہل بدعت نے کہا استوا تو ہم مانتے ہیں لیکن مجازن نہ کہ حقیقتاً، حقیقت عرش پر مستوی نہیں، کیونکہ سمت لازم آتے، جسم لازم آتے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، تو حقیقت تو ہم مان نہیں سکتے. کیا مانیں گے؟ مجازن. اچھا، جب مجازن کی بات انہوں نے کی تو اہل سنت نے خاموشی اختیار کی ہے تاکہ عوام الناس میں بدعقیدگی پھیل جائے. فوراً کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ بذاتہ مستوی علی عرش، علی العرش. اب ذات کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ناممکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہو، کیونکہ اس سے سمت لازم آتی ہے. تو ہم صراحتاً کہہ رہے ہیں تاکہ بات عوام الناس کو غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ کی ذات کہاں ہے. جب پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا علم کے بارے میں پوچھتے ہیں، احاطہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، مدد کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا ذات کے تعلق سے سوال ہے؟ بچہ بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے. جب پوچھتے ہیں نا کہ فلان کہاں ہے، آپ صفت سے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نام کے بارے میں، یا اصل ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس لیے یہاں پر صراحتاً بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بذاتہ ہی، تاکہ مجاز کی بات ختم ہی ہو جائے، یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، تاکہ عوام الناس کو بے وقوف نہ بنایا جائے. پھر فرماتے ہیں وہ یہ قول جو قاضی ابوبکر تمہید میں بیان کیے ہے، وہ قول ابی عمر بن عبد البر و طلمنکی وغیرہم من اندلسین، یہ اندلس کے علماء ہے، بن عبد البر طلمنکی جو مالکی ہیں اندلس کے علماء ہیں، اور خطابی نے بھی شعر الدین میں یہ کہا ہے. ابوبکر محمد بن موہب المالکی انہوں نے شرح کی رسالت بن بزید القیروانی کی، اور فرمایا قوله انه فوق عرش المجید بذاته، اللہ تعالیٰ اپنے عرش مجید پر اپنی ذات سے مستوی ہیں. معنی فوق وعلى عند جميع العرب واحد، فوق عرشه یا على عرشه. فرماتے ہیں عربی زبان میں فوق اور على میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی تصدیق بھی موجود ہے. پھر نصوص کا ذکر کے کتاب اور سنت میں سے، اور حدیث جاریہ سے حجت پکڑی ہے. جاریہ کی حدیث معروف، کم سے لڑکی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا این اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا این اللہ، قولها قولها، اس لڑکی نے جواب دیا فی السماء یعنی آسمان پر، وحکمہ بإيمانها، اور حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ ہے اسے آزاد کر دو. اچھا، میں نے کہا فی السماء، ترجمہ کیا آسمان پر، فی کا ترجمہ میں ہے یا پر ہے؟ یاد رکھے ہمیشہ ترجمہ تو میمی ہے، ظرفیہ ہے. فی اس کپ میں کافی ہے، میں ہم کہتے ہیں، اعلی نہیں کہتے، پر نہیں کہتے، اس بوتل میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا، میں کا لفظ ہوتا ہے، پر نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھا گیا ہے عربی زبان میں جو حروف الجر ہیں وہ ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا، اور عربی لغت میں قرآن اور نازل ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ہے فرعون کے تعلق سے جب جادوگروں کو سولی پہ چڑھانے کی بات ہی ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ علیہ وسلم فی جذوع النخل، میں تمہیں کھجوروں کے درخت میں میں سولی پہ چڑھاؤں گا، یا درخت پر چڑھایا جاتا ہے سولی، کہ دیکھے کہ درخت کے اندر ہی کسی کو یعنی دھس دیا ہے، اسے کہتے ہیں سولی پہ چڑھانا، یا درخت کے اوپر لٹکا دیتے ہیں. تو لفظ فی ہے، فی جذوع النخل، علی نہیں ہے، جبکہ مراد کیا ہے؟ علی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، فی السماء سے مراد علی السماء. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، سورة الملک میں یعنی علی السماء. اور پھر ذکر کیا اسراء کی حدیث، یعنی اسراء معراج کی حدیث کا، اور پھر یہ کہا ہے یہ مالک کا، امام مالک کا قول ہے، اور جو علماء کی ایک جماعت نے یہی سمجھا ہے جو تابعین میں سے انہوں نے ادراک کیا ہے، یعنی امام مالک کا یہ قول ہے، امام مالک نے تابعین سے ملاقات کی ہے، اتباع التابعین سے، ان کا بھی یہی قول تھا، اور پھر تابعین نے صحابہ سے یہی سمجھا ہے، کیونکہ تابعین براہ راست صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اور صحابہ نے براہ راست آپ سلم سے یہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے حقیقتاً، کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، فی السماء یعنی فوق السماء وعلیہا. پھر قال ابو الشیخ ابو محمد انه بذاته فوق عرشه المجيد. الشيخ ابو محمد بن يحيى قال هيك، الله تعالى اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے، فتبين ان علو على عرشه وفوقه انما هو بذاته. تو اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی کے جو بلندی ہے، صفت العلو جو ہے، کہ اللہ تعالی بلندیوں پر ہے اور عرش پر ہے اپنی ذات سے، اور اپنی مخلوقات سے الگ ہے. بائن یعنی الگ، بائن من خلقی، مخلوقات سے الگ ہے، بلا کیف، بغیر کیفیت کے. دیکھیں یہاں پر بلا کیف کا لفظ آیا ہے، تو اکثر بغیر کیف لفظ استعمال کرتے ہیں، بلا کیف. وہ فی کل مکان، سنے ذرا، اور اللہ ہر جگہ ہے، جو مخلوق جگہ ہر جگہ ہے، بعلمہ لا بذاتہ. انڈر لائن کرے ذرا اسے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، اور ہر جگہ موجود ہے اپنے علم سے. لا بذاتہ، کیونکہ لا تحویہ الاماکن، کوئی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کو سمیٹ نہیں سکتی، احتوا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأنه اعظم منها، اللہ تعالیٰ تمام جو جگہ ہیں، جو مخلوقات، سب سے عظیم ہے. اور آگے فرماتے ہیں، اور یقول على العرش استوى، اس سے مراد اہل سنت جماعت یہ ہے کہ على غیر معنى الاستلاء والقهر والغلبة والملك، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے قابض ہونا یا غلبہ یا مالک ہونا، جیسے کہ معتزلہ نے گمان کیا ہے، اور وہ جنہوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے معتزلہ کے قول کو لیا ہے کہ استواء کا معنی جو ہے استعلاء ہے، قابض ہونا ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ مجاز پر ہم اسے محمول کریں گے، حقیقت پر نہیں. اور اس کی جو بری تأویل ہے اللہ تعالیٰ کے استواء علی عرش کے تعلق سے، اس کے الگ ہے جو انہوں نے کی ہے، استعلاء وغیرہ جو ہے، یعنی تأویل غلط ہے، ٹھیک نہیں، بری تأویل ہے. جو اہل عقول، جو اہل المعقول ہیں، جو سمجھتے ہیں، سمجھ والے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر قابض ہے. بعد اختراع، الہ اختراع کہتے ہیں پیدا کرنے کو، على غیر مثال سابق، یعنی جو زمین و آسمان ہے، یہ وہ مخلوقات جو پہلے موجود نہیں تھی. اسے ابداع بھی کہتے ہیں، اسے اختراع بھی کہتے ہیں، اسے خلق بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ میں مراد اختراع یعنی پیدا کرنا. على غیر مثال سابق، پہلے موجود نہیں تھی. تو رب کرنا سبحانہ و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور قابض بھی ہے. اللہ کے سوا کوئی اور قابض ہو سکتا ہے؟ کوئی اور مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو رب نے جب سے پیدا کیا مخلوقات کو، تب سے قابض ہے کہ نہیں؟ جب عرش کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے قابض ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور عرش وغیرہ بھی اسی طریقے سے اس میں برابر ہیں تمام مخلوقات. دیکھیں، تمام مخلوقات ہیں اور عرش ہے. تمام مخلوقات جو جتنی بھی، جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمام پر قابض ہے اور مالک ہے اور غالب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب سے عرش کو پیدا کیا، اس عرش کا مالک غالب کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ ہی قابض ہے نا، جب سے پیدا کیا ہے. تو دونوں میں فرق کیوں رکھا ہے لوگوں نے؟ استوا کے لفظ کو جب استلاء کا ہو ہی نہیں سکتا، زبردستی کیوں زبر سے ٹھوسا اس طریقے سے؟ جبکہ یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے، اہل علم سے چھوڑے، علم والے چھوڑے، ہر عقل والا شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر غالب بھی ہے اور مالک بھی ہے اور قابض بھی ہے. تو عرش کو الگ سے کیوں کر دیا؟ یعنی سوائے عرش کے بعد میں اللہ تعالیٰ جا کے اس پر قابض ہوا، کوئی اور قابض تھا پہلے؟ قبضے سے پتہ استلاء سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں جنگ ہوتی، غالب مغلوب ہوتے، پھر جا کے قبضہ ہوتا ہے. تو اللہ کے سوا کون غالب تھا عرش پہ؟ اور خالق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں مانتا کہ اور خالق تھا، تو خالق ایک ہی مانتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں، تو ان کی یہ اس تعویل کا، اصطلاح قابض ہونے کی تعویل کا کوئی معنی نہیں باقی رہتا کہ عرش پر استواء کا معنی استلاء ہے، باقی پر استلاء نہیں ہے. یعنی عرش پر استوا جو ہے استولا ہے، قابض ہے، باقی مخلوقات پر استوا جو ہے وہ استوا ہی ہے، یعنی قابض نہیں ہے، اس سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بلند ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے. عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں مانتے ہم. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کے فاسد طویل کا ثبوت ہے کہ استلاء ملک القہر و غلبہ اللہ کا ہمیشہ سے ہے، اور اسی بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً مجاز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے. تو جب مصنفین یعنی کتابیں جو لکھی انہوں نے جب دیکھا کہ اسے الگ سے اس کا ذکر کرنا ہے، استواء علی العرش، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد خصوصی طور پر یہ ذکر ہے کہ استواء کا ذکر ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خلق السماوات والارض کا ذکر، پھر استواء علی العرش کا ذکر ہے. ان جن آیات میں استواء علی العرش کا ذکر آیا ہے تو زمین آسمان کو کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا آسمانوں کو بھی کیا، زمین کو بھی کیا، اور مخلوقات کو بھی، اور عرش کو بھی کیا ہے، تو ایک ساتھ ایک جملے میں بیان کرنا آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور عرش پر مستوی ہوا، تمام مستوی ہوا کہ نہیں، تو معنی پھر ایک ہونا چاہیے. زمین آسمان کا ایک معنی لیتے ہیں، استوا کا صحیح معنی لیتے ہیں، عرش پر استوا کا معنی استولا اور غلبہ یا قابض ہونے کا لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں بات بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ اچھی طرح جان لیا ہے کہ استواء غیر الاستیلاء ہے. استواء کا معنی استیلاء، رحمک اللہ، استیلاء قابض ہونے کے الگ ہے. اور اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور حقیقتاً لا مجازن، حقیقت ہے مجاز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچا اپنے فرمان میں. اور کیفیت سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، اور مثلیت سے بھی رک گئے ہیں، توقف سے کام یہ نہیں کیا ہے، کیونکہ لیس کمثل ہی شے، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ لفظ ہے ان کی شرح میں. پھر پندرہویں جو وجہ ہے فرماتے ہیں، پندرہویں وجہ میں بات نوٹ نقل کر رہا ہوں الصواعق المرسلہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب سے، جو شیخ ابن رسول عباد حفظہ اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اب پندرہویں وجہ، یعنی 40 سے زیادہ انہیں بیان کیے، پندرہویں وجہ بتا رہے ہیں کہ عرش، استواء عرش کا معنی استیلاء نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب پندرہویں وجہ دیکھیں، پندرہویں فرماتے ہیں کہ اشعری نے اجماع نقل کیا اہل سنت کا کہ استواء کی تفسیر استیلاء غلبے سے باطل ہے، غلط ہے. ابو الحسن اشعری سے کیا مراد؟ امام ابو حسن الاشعری رحمہ اللہ، عجب دیکھیے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ استواء کا معنی استولا ہے. امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا کہ معنی باطل ہے، جس کو آج کے اشاعرہ لیتے ہیں، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا جو لفظ ہے وہ بعین ہی بیان کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے اس قول کو لیا ہے یا کوٹ کیا ہے حوالہ، ابو القاسم العساکر فی کتاب تبین کذب مفتری، کی کتاب ہے تبین کذب مفتری میں امام ابو حسن اشعری کے اس اجماع کو نقل کیا ہے. وحکاہ قبلہ ابو بکر بن فورق، بن فورق یہ بھی اشعری ہے، ان سے پہلے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. وہ موجود فی کتبہ، ان کی کتابوں میں موجود ہیں. قال وفی کتاب الابانہ وہی آخر کتبہ، کتاب الابانہ من اصول الدیانہ، یہ کتاب ہے امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے. اب ابن فورق کی کتاب کچھ ہونے، باقی کچھ ہونے، آپ الابانہ فی اصول الدیانہ، اس کتاب میں امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، باب باندھے، باب ذکر الاستواء. ان قال قائل، اس کتاب کی یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کا یہ جواب ہے. یہ کتاب جو ہے الابانہ فی اصول الدیانہ، میرے پاس موجود ہے گھر میں، بڑی پیاری کتاب ہے. انہوں نے لکھتے اگر کوئی شخص یہ کہے، پھر اس کا وہ جواب خود دیتے قرآن سنت کی روشنی میں اور پھر سلف کے اقوال سے، سبحان اللہ. فرماتے ان قال قائل ما تقولون فی الاستواء، اگر کوئی شخص کہے آپ استواء کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا نقول له ان اللہ علی، ان اللہ تعالی مستوی علی عرشی، ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کیوں؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی عرش استوى، وساق الادلۃ علی ذلک، اور دلائل جو ہے بیان کی ہیں. ثم قال، پھر امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ اسی کتاب میں الابانہ میں لکھتے ہیں، وقال قائل من المعتزلۃ والجہمیۃ الحروریہ، اور بعض لوگوں نے کہا معتزلہ، جہمی اور حروریہ. حروریہ کون ہیں؟ خوارج. إنما سباز وجنكها. إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. كيس إس آية كريمة مي الرحمن على العرش استوى مي جو استوى كم كلفظ هي اس كم معنى هي استولى وملك وقهر. قابض هو مالك هو والقاهر هو. وجحدوا أن يكون الله على عرشه ولسك إنكار كيا كي الله تعالى عرش بره. جزك أهل حق نكها أن الرأي كرنا. جزك أهل حق نكها أهل حق نكها استوى استولى هي يا استوى حقيقة استوى كمعنى هيك يا الله تعالى بلند هو عرش به. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة والاستواء كتعلق سي قدرة كبات كيه. ولو كان هذا كما قالوا كان لفرق بين العرش والأرض سابعة السفلى. وراجر يه بات صحيح هوتي انكي تو پھر کوئی فرق نہیں ہے عرش میں اور ساتویں زمین جو سفلا سب سے آخر زمین اس میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کیونکہ استوا کے معنی قدرت, اللہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ قابض ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, یہ سارے معنی جو ہیں. یہ عرش پر خاص تو نہیں ہے نا, یہ تمام مخلوقات کے تو کیا فرق ہے, زمین پر بھی قادر ہے اور آسمان پر بھی قادر, عرش پر بھی قادر ہے, اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور زمین اور آسمان اور وکل شیء فی العالم, دنیا میں ہر چیز. اگر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا عرش پر کا معنی, اگر تعالیٰ عرش پر استوا کا معنی یہ ہوتا کہ استلاء والقدرہ, لکان مستوی علی العرش علی الارض والحشوش والانتان والاقدار نعوذ باللہ. اگر استوا کا معنی قدرت کا ہوتا حقیقت استوا کا معنی نہ, کیونکہ مجاز کی بات کر رہے سارے نا یہ, تو اللہ تعالیٰ زمین پر مستوی ہوتا. اب استوا کا معنی اب قدرت کو لے لیں, غلبے کو لے لیں, مالک کو لے لیں. اگر استوا کا معنی یہی ہوتا جو کہہ رہے ہیں قدرت کا, لکان مستوی, تو اللہ تعالیٰ زمین پر مستوی ہوتا. اور نعوذ زمین پر جو گندگی کی جگہ ہیں, الحشوش یعنی باتھ روم جو ہیں گندگی کی جگہ ہیں, الانتان بدبو کی جگہ, الاقدار گر گر اور کوڑے کی جو جگہ ہیں, ان میں ہوتا, کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے. اور مسلمانوں میں سے ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے ان بیت الخلاء میں اور جو گندگی کی جگہیں, نعوذ باللہ. تو ہرگز جائز نہیں ہے کہ استواء کا علی العرش کے معنی وہ ہو جو ہر چیز کے لیے عام ہے. وہ یہ واجب ہے, وجب ان يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الاشياء. ويواجب هيك جو معنى استواء كه جو عرش کے لیے وہ خاص ہے دوسروں چیزوں کے علاوہ. وهكذا قال في كتاب الموجز وغيره من كتبه, اور یہ بات انہوں نے کی ہے اپنی جو موجز مختصر کتاب ہے اور دیگر کتابوں میں بھی. الغرض مطلب کیا ہے, اس بات جو ہوئی ہے لمبا جھگڑا, اتنی بڑی باتیں, 40 سے زیادہ وجوہات, صرف یہ بتانے کے لیے کہ استواء کا معنی استلاء نہیں ہے. یہ جزئیہ کی بات میں کر رہا ہوں, یعنی علماء نے دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بھی لغت عربی لغت کے اعتبار سے سلف کے اقوال, یعنی کوئی ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی بھاگنے کی. یعنی آپ دیکھیں ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں آپ, یعنی مکمل وضاحت ہے. آپ کو اپنے امام کا قول نظر نہیں آتا ہے, اس لیے آپ کو کہنا پڑا میں فروع میں حنفی ہوں اور اصول میں اشعری ہوں. امام ابو حسن اشعری کا اپنا کیا موقف ہے, وہاں سے بھاگ کے کہتی ہے کتاب ان سے ثابت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کی بات کریں, کہتے فقہ الاکبر ثابت نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. ابو حسن اشعری کی بات کریں ابانہ کی, اصول الدیان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ ان کو کتاب نہیں ہے. تو آپ ماننا کیا چاہتے ہیں, ہر درمی ہے بس. سلف میں سے کس کا قول ہے, کوئی نہ, آپ کو کوئی نام نہیں آئے گا. نام سب سے پہلے کس کا آئے گا, ابو حسن اشعری چوتھی صدی میں. تو باقی جو تین بہترین صدیاں ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا امام ابو حنیفہ کا, جو ابو حسن اشعری کا, جس کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے, یا استواء کا معنی استلاء ہے, یہ معنی ہوتا تو پھر آپ کو ضرورت ہی پڑتی کہنے کی ہم اشاعرہ اصول میں. ہم کہتے ہیں ہم اصول میں بھی حنفی مالکی ہیں, کیونکہ یہی مذہب تھا نا سب کا, یہی منہج تھا اور یہی موقف اور عقیدہ تھا. جو آپ نے اپنی زبانی یہ اقرار کیا اور اعلان کیا ہے کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں ہم حنفی یا مالکی ہیں, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان ائمہ کا عقیدہ اس عقیدہ سے الگ تھا کہ نہیں؟ یا کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی سوچنے کی بات ہے؟ جب میں کہ تو میں نے فقہ اس عالم سے لی ہے اور اصول اس عالم سے لیے ہیں، تو حقیقتاً اصول میں فرق ہے دونوں کا کہ نہیں؟ اب کوئی جسٹیفائی کر سکتے نہیں، دونوں کا ایک ہی ہے. اگر دونوں کا ایک ہی پھر ایک ہی نام لیتے ہیں نا، پھر آپ کہتے ہیں ہم اصول میں حنفی اور فروع میں بھی حنفی ہیں، اصول میں مالکی اور فروع میں بھی مالکی ہیں، بات ہی ختم تھی. جب خود آپ اعلان اور اقرار کر دو کہ نہیں میں اصول میں کچھ اور ہے فروع میں کچھ اور ہیں، تو دال میں کچھ کالا تو ہے نا، یا پورے دال ہی کالی ہے پتہ نہیں. تو حقیقتاً امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، شافعی، جتنی بھی سلف صالحین ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. کہیں پر کوئی بعض فروع عقیدہ کے اصول میں، جو فروع اصول ہیں، بعض میں کچھ آپ فرق نظر آئے گا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مرجئۃ الفقہا میں سے ایک جزئیہ میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. اس پر تو آپ آئے نا پہلے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ ایک قول دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بات ہی ختم، جھگڑے ختم ہے ہمارا. ان ائمہ میں سے کسی کا قول دکھا دیں کہ عرش کے معنی استواء کے معنی استلاء ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اصواع القول المرسلہ میں 40 سے زیادہ صرف اس جزئیہ کی بات میں کر رہا ہوں، استواء کے معنی استلاء ہو نہیں سکتا، قابض ہونا ہو نہیں سکتا. اور ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، 40 سے زیادہ انہیں وجوہات بیان کیے، تین کا میں نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے، باقی دیکھیں کیا بات ہوگی. اجماع بھی اس میں شامل ہے اور عقلی دلیل بھی ہے کہ کیسے ممکن ہے جو خالق المالک ہے وہ ایک ہے، اس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، عرش کو بھی پیدا کیا، اور تمام مخلوقات پر شروع سے ہمیشہ سے قابض ہے. استوى على مخلوقاته اور على عرشه، مخلوقات کے استواء کو مانتے ہیں، عرش کے استواء کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ عقل نہیں مانتی ہے. پتہ نہیں کون سی عقل ہے یہ، عقل تو یہی مانتی ہے کہ جو خالق ہمیشہ سے قابض ہے وہ ہمیشہ سے قابض ہے. یہ کون سی عقل ہے جو کہتی ہے نہیں یہاں پر معنی قابض کا ہے اور استلاء کا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ عربی زبان میں لفظ یہ معنی ہے ہی نہیں. اختل نصرانی جو کرسچن ہے، اس کے دیوان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں پہ موجود ہے، بعض نے کہا کہ وہ ہے بھی نہیں، اگر مل بھی گیا ہے تو ایک نصرانی ہے. نصرانی ٹرینیٹی کے عقیدہ رکھتے ہیں، تجسیم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ کے بیٹے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور تینوں کو ایک مانتے ہیں. آپ اس بندے کے عقیدہ کی بات کر رہے ہیں، اس بندے کا اپنا عقیدہ کیا ہے جس نے یہ لفظ بیان کیا ہے؟ اور اس سے پہلے کوئی عربی تھا نہیں دنیا میں، کب کسی ایسے عربی کی بات کوٹ کرتے جو کرسچن نہیں ہے یا جس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. الغرض تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اگر کتاب دیکھیں آپ اصواء المرسلہ میں آپ کے اور بھی یہ جواب ملیں گے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے آج کے درس میں، اپنے عقیدے کو درست کرے سب سے بڑی بات ہے، اور سلف کے عقیدے کو اپنائے. میں نے یہ نہیں کہا آپ میرے قول کو لے، میرے شیخ بن باز بن عثیمین کے قول کو لے لیں، یہ نہیں کہا. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو سلف کے ساتھ جوڑ دیں. سلف کا عقیدہ کیا ہے آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، میرا عقیدہ کیا ہے، سلف کا عقیدہ کیا ہے. ایک مثال ابھی اس درس میں ہوئی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. میں کیوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی سلف کے قول میں ہے، بلکہ اس کے مخالف آپ کو ملے گا کہ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ کے شان شان ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، اجماع بھی ہے، سلف کے اقوال بھی ہیں، اور چاروں اماموں کا قول بھی موجود ہے. آپ کو اگر بات سمجھ نہیں آ رہی میری، آپ اپنے جا کے عالم سے پوچھیں آپ نے کیوں اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. آپ اسے نہ پوچھیں، اسے جا کے پوچھیں کیوں امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو چھوڑا ہے، ان کے اصول کو کیوں چھوڑا ہے، اور کیوں ایک چوتھی صدی کے عالم کے اصول کو لیا ہے، جبکہ ان کی طرف بھی بات یہ معروف ہے اہل سنت کے بیچ میں کہ وہ رجوع کر چکے ہیں اپنی اس بات عقیدگی سے، اور کتاب بھی لکھ چکے ہیں. مقالات الاسلامیین ایک کتاب ہے، اور دوسرے الابان فی اصول الدیانہ، یہ کتابیں موجود ہیں. اپنا محاسبہ کرے، اپنا عقیدہ درست کرے، یہ ہماری دعوت ہے. میں نے جو سلف یا جو سلفی دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، سلفی دعوت ہے. اپنے آپ کو سلف کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، الحمدللہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم فہم السلف کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں سلف کی سمجھ کے مطابق. ہمارا عقیدہ سلفی، ہم اصول میں سلفی ہیں، ہم فروع میں سلفی، ہم طریقتاً بھی سلفی، الحمدللہ. ہمارے منہج میں آپ کو ایک ہوٹ نظر ہی آئے گا، یہ دو راستے نظر نہیں آئیں گے کہ ہم اصول میں کچھ ہے، فروع میں کچھ ہے، طریقت میں کچھ ہے، اخلاق کسی اور کے، آداب کسی اور کے نہیں. ہم سلف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن و سنت واضح دلائل ہے کہ یہی منہج آپ نے اتباع کرنی ہے اور اسی منہج کی بنیاد پر آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. فرقۃ الناجیہ کی آپ دلیل دیکھ لیں، تحت فرقوں کی حدیث دیکھ لیں، علماء انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اپنے صحابہ ہیں، دوسرے الجماعہ، جو جماعت جو جن کا اجتماع ہوا سنت پر وہ ہے. اور اس سے بڑی وضاحت آپ کو کیا چاہیے؟ واللہ میں حیران ہوں. یعنی قرآن کی دلائل ہے، احادیث ہے بالکل واضح، اجماع، 11 اجماع نقل کی ہے مختلف کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. سلف کے اقوال، چاروں اماموں کے اقوال، محدثین جتنی بھی آپ کے نام آتے ہیں، محدثین کے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابی ماجہ، نسائی، جتنی بھی آپ کو نام آتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان میں سے یار ایک تو دکھا دیں، میں دو کا نام نہیں لے رہا، بار بار کہتے ایک دکھا دیں جس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. عجب ہے، جس امام کی طرف نسبت ہے وہ بھی رجوع کر چکے ہیں، تب بھی بات سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ یہ اسے کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی، نعوذ باللہ. واللہ بہت بڑی مرض ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، منہج السلف دیکھیں کیا ہے، قدۃ السلف دیکھیں کیا ہے، اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے آسانی پیدا کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے جتنے گزرے ہیں یا ان کے دور میں جو تھے، کیا انہوں نے دعویٰ کیا جیسے کہ امام، جیسے کہ کون ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ، حسن البصری رحمۃ اللہ، 110 ہجری میں فوت ہوئے،
یہ پہلے ان سے پہلے ہیں؟ ان سے پہلے ہیں نا، امام حنیفہ سے پہلے گزرے ہیں،
جی ان سے پہلے. لیکن جو 110 ہجری، یہ تو زندہ تھے نا، لوگ تو 110 ہجری میں فوت ہوئے نا، امام ابو حنیفہ 180 ہجری میں پیدا، 30 سال کے بعد وہ فوت ہوئے. جب یہ لوگ تھے، ان کے بعد آنے والے جیسے کہ ایوب سختیاری 131 ہجری ہے، امام اوزاعی 157 ہجری ہے، پھر بعد میں فضیل ابن ایاد 187 ہجری ہے، امام ابن عیان 190 ہجری ہے. کیا یہ لوگ نسبت کیے امام ابو حنیفہ کی، مالکی کی، کسی اور؟
نہیں نہیں یہ بعد میں آیا ہے، سمجھے ذرا. اس زمانے کے جو اب نام لے رہے ہیں یا نام نہیں لیے، سفیان ثوری وغیرہ جتنے بھی سارے تھے اس زمانے کے، ان کی طرف لوگ نسبت نہیں، ان کے اپنے مدارس تھے، سب کے اپنے جو شیخ ہیں، یا شیخ بن باز، ابن عثیمین ہے، صالح فوزان، مختلف، یہ بھی شیخ تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اب نسبت چار کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ سوال آپ یہ پوچھیں،
جبکہ
بہت سارے محدثین تھے، بہت سارے فقہا تھے. وجہ یہ ہے کہ جو شاگرد ہے ان کا کمال ہے، یہ امام کا کمال نہیں ہے. شاگرد نے اس علم کو پہلے تو محفوظ کیا ہے، اہتمام کیا ہے، آگے لے کے گئے ہیں. جو باقی تھے مندثر ہو گیا، ان کا علم تھا ختم ہے. پتہ ہے کہ سفیان ثوری کی کون سی کتاب تھی؟ ان کی بھی فقہ تھی، بلکہ میں نے بتایا پہلے، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں کہتے ہیں میں نے امام مالک سے بھی علم حاصل کیا، اور امام لیث بن سعد مصر میں جب گئے ان سے بھی علم حاصل کیا، اور امام لیث بن سعد کو مالک سے زیادہ میں نے علم زیادہ قوی پایا ہے. اب جانتے ہیں لیث بن سعد کون ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، محدثین جو طلب علم وہ جانتے ہیں، عام الناس کو جانتے ہیں. ان کا مذہب تھا مصر میں، پتہ ہے، لیث بن سعد کا اپنا مذہب تھا، اور امام مالک سے قوی مذہب تھا ان کا مصر میں. امام مالک مدینہ میں تھے، امام شافعی بن مدینہ میں، پھر مصر منتقل ہو گئے، ان سے علم حاصل بھی کیا، ان سے علم حاصل بھی کیا. امام شافعی مالک کے شاگرد ہیں براہ راست. تو کہ جب وہاں پہ گیا اور ان کے مجلس میں بیٹھا تو میں حیران ہو گیا، اتنی بڑی بڑا عالم ہے اور امام مالک سے زیادہ علم رکھتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ ان کے شاگرد ان کے علم کے محفوظ نہیں کیا، اور آگے تک اس کا اہتمام کر آگے تک نہیں لے کے گئے، تو آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اور یہ چار فقہا ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ان کو جو شاگرد ان کو توفیق دی ہے، ان لوگوں نے اس علم کو سمیٹا ہے، اس علم کی تہذیب کی ہے، ٹھیک ہے نا، تنظیم کی ہے. کتابی شکل میں آپ کو ملے گا ان کے جو شاگرد ہیں آگے سے، تسلسل استاد شاگرد کا، اس میں کوٹیں گے امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا، اور اس کے بڑے اہتمام کیے، پھر جا کے آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اب آپ کو ہزاروں میں سے چار رام نظر آتے ہیں، میں ہزار کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں ہیں، صرف سینکڑوں گرام نہیں ہیں، اتنے محدثین اور مشائخ تھے جن کے حلقات العلم تھے، جتنے آج تاجر نظر آتا کتنے تاجر ہیں، اتنے وہاں پر حلقات العلم اور علماء ہوتے تھے، پوری دنیا میں علم کا زمانہ تھا. تو ان کی نسبت اس طریقے سے ان چار کی طرف ہے اور باقی کی طرف آہستہ آہستہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے. نہیں، میں نے اس لیے 11 دفعہ کہا ہے کہ لوگوں کو تک سمجھ آ جائے، ایک کتاب میں کہ ایک اجماع کافی ہے، اب کتابوں میں 11 اجماع موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ نہیں ہے. مختلف کتابیں اجماع میں پڑھ رہا ہوں، اجماع تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. میں کہ 11 اجماع کہاں پہ کوٹ ہوا ہے، کس کتاب میں؟ 11 کتابوں میں، مختلف کتابوں میں، یعنی جن علماء نے کوٹ کیا ہے آپ کو 11 علماء، 11 مختلف کتاب، ایک نہیں ایک کتاب میں، ایک کتاب میں ایک ہی عالم ہے نا. ہم کہتے ہیں فلان عالم نے ابن برن تبہید میں اجماع نقل کیا ہے، ایک کتاب ہے. اب یہ اجماع جو ہے اللہ عرش پر ہر جگہ نہیں ہے، 11 مختلف کتابوں میں مختلف علماء نے نقل کیا ہے، یہ مطلب ہے.
سارے
اہل سنت جماعت کے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. چھوٹا سا وقفہ.